نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ حج کی ان آخری دو آیات کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ان میں قرآن کی دعوت خصوصی یا دعوت عمل کا مکمل خلاصہ موجود ہے. ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصلاً اللہ کو اپنا رب ماننے سے جو کچھ انسان پر لازم آتا ہے اس میں اس کا بیان ہے, اور دوسری آیت بنیادی طور پر اس ذمہ داری سے بحث کر رہی ہے جو حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان پر آئی ہوتی ہے. حدیث کے لیے الفاظ ذہن میں لائی ہے, ذاقت عمل ایمان من رضی باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا. ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے جو راضی ہو گیا, مطمئن ہو گیا اس پر کہ اللہ اس کا رب ہے, محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسلام اس کا دین. تو اللہ کو رب مان لینے کے تقاضے کیا ہیں اور اللہ کے رسول کو رسول مان لینے کے تقاضے کیا ہیں, یہ ذرا علیحدہ علیحدہ دو آیات میں آ رہے ہیں. پہلی آیت کے بھی آخری ٹکڑے پر ہم گفتگو کر چکے ہیں, لعلکم تفلحون. لعلہ کا مفہوم کیا ہے, تفلحون کا مفہوم کیا ہے, اور اس آیت کے ساتھ اس کا جو رب ہے اس سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اب آئیے وہ جو چار الفاظ ہیں, چار عوامر ہیں, چار فعل امر ہیں جو تابڑتوڑ آئے ہیں, ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر, رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ان میں سب سے پہلے تو ان چار کو دو علیحدہ علیحدہ گروپس میں تقسیم کر لیجئے کہ پہلے تین چیزوں کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ, یہ ایک جگہ گروپ ہو جائیں گے, رکوع اللہ کے لیے, سجود اللہ کے لیے, بندگی اللہ, پرستش اللہ, اور چوتھی چیز کا تعلق ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. وفعلوا الخیر, خیر الناس من ينفع الناس. حضور نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچا. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ایک تقسیم ہمارے ہاں معروف ہے, چاہے اس کے حوالے سے یہ علیحدہ گروپ کریں. اب پہلی تین چیزوں کے بارے میں تین اعتبارات سے وہ جو تھری ڈائمنشنل اسپیس کا ایک کانسیپٹ ہے جس سے چھ اطراف وجود میں آتی ہیں, تو چھ اطراف اس کی ہے, ایک ان تینوں چیزوں کی روح باطنی ہے, حقیقت باطنی, اور دوسرے ان تینوں چیزوں کا ایک ظہور خارجی ہے, اس کی شکل ہے, صورت ہے, نظر آنے والی. دو اطراف یہ ہو گئے, اور ایک اطراف یہ, ایک اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہوگی کہ ایک ان سب کا انفرادی پہلو ہے اور ایک ان سب کا اجتماعی پہلو. یہ چار اطراف سے کی بجائے چار کو ذہن میں رکھیے, یہ چار اطراف ہیں, ان کے پہلو سے ہمیں ان تینوں چیزوں پر غور کرنا ہے. سب سے پہلے لیجیے حقیقت باطنی یا روح باطنی کے اعتبار سے, اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ, ما قدر اللہ حق کا قدر, اگر اللہ تعالی کی قدرت, اس کی عظمت کا کوئی اگلا سا تصور بھی انسان کے ذہن میں آ جائے تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا جھک جانا, اپنے آپ کو پست کر دینا, اپنے آپ کو بچھا دینا. اس جھکاؤ کی ایک صورت پہلا درجہ رکوع ہے, اس جھکاؤ کا تکمیلی مرحلہ جو ہے سجدہ ہے, اور اس جھکاؤ ہی کی انتہا مانوی اعتبار سے عبادت ہے, عبد بن جانا. العبادت و التذلل قالہ الجمہور, جمہور نے لفظ عبادت کے جو معنی معین کیے ہیں وہ یہ کہ عبادت نام ہے تذلل کا, کسی کے سامنے انتہائی پست ہو جانا, تذرو اخبار تذلل. اب یہ مختلف الفاظ ہیں لیکن ان سب کا مضمون جو ہے تقریباً ایک ہے. تو آج انتہائی درجے کی عاجزی, انکساری, تذرو تذلل, غایت التذلل, یہ ہے عبادت. البتہ ایک چیز میں بعد میں عرض کروں گا, جمہور نے تو یہی مفہوم معین کیا ہے لیکن امت کے دو عظیم محققین اور عارفین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے, العبادت تجمع اثنین غایت الحب ما غایت الذل والخضوع, عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے میں کسی کے سامنے پست ہوگا. اب یہ ہے وہ مانوی حقیقت, روح باطنی. اس میں ظاہر بات ہے کہ جس قدر ان کے ساتھ ہوگا عظمت خداوندی کا, اتنی ہی عاجزی اور پستی از خود پیدا ہو جائے گی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا, بس اس سے ایک اسلوب اخذ کر لیجیے, بات اشارے کے طور پر. ذاہر بات ہے کہ ذات و صفات باری تعالی یا اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں کوئی تصویر جو ہے وہ نہیں آ سکتی بلا تصویر. ایک شعر اپنی جگہ خوبصورت شعر ہے کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں, یعنی کہ بات ہے بلندی کا تصور ہے ہی نہیں جب تک پستی ہو. بہت بلند, ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ بہت پستی ہے تو بہت بلند ہے, اگر وہ نہیں ہے پستی تو بلندی کا کیا تصور ہے. عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں, ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاک سار ہم. تو لفظ غرور یہاں سے نکال دیجئے, ان کا عروج دیکھ کر ہو گئے خاک سار ہم. تو جتنی بھی اللہ کی بلندی کا تصور آئے گا سبحانہ وتعالی عما یشرکون علواً کبیرہ. جتنا انسان پر انکشاف ہوگا عظمت خداوندی, یہ سمجھئے کہ جسے میں نے کل عرض کیا تھا معرفت, سارا جھگڑا تو سکتا ہے, سارا کھیل سکتا ہے. اسی لیے تو ہمارے صوفیہ نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس کی تعبیر یوں بھی کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کرے. در حقیقت وہ اسی بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ معرفت ہی کی نسبت سے عبادت ہو. میں نے کل عرض کیا تھا کہ قدر و قیمت کے تعین ہی سے انسان کا قرض عمل معین ہوتا ہے. انسان کا کی روش جو ہے وہ مبنی ہے اس کے ویلیو اسٹرکچر پر, اس کا جو نظام اقدار ہے کس چیز کو کیا سمجھ رہا ہے. اب دیکھیے اس حدیث میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ جڑ کر آئی ہیں, ماں عرفنا کا حق کا معرفت وما عبدنا کا حق کا عبادت. پروردگار ہم تجھے پہچان نہ پائے جیسے کہ تیرے پہچاننے کا حق, اور ہم تیری عبادت نہ کر پائے جیسے کہ تیری عبادت کا حق تھا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ دو سائڈ بائی سائڈ ساتھ ساتھ جائیں گی. تو جتنا انکشاف ہوگا اللہ تعالی کی عظمت کا انسان پر, اتنی ہی اس کے اندر وہ عاجزی, وہ تذلل, وہ انکساری, وہ بٹ جانا, اپنے آپ کو پست کر دینے کا معاملہ جو ہے وہ بکر رہا. یہ ہے اصل روح. اس کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے درجات ہوں گے. رکوع اس کا درجہ اول ہے, اس کا ایک خارجی ظہور بھی ہے. رکوع جھکو اور جھکو, یہ وہ جھکنا جو ہے سجدہ, وہ گویا کہ ظاہری اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچتے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اقرب ما یقول العبد الى اللہ فی السجود, انسان جو قریب ترین ہوتا ہے اپنے رب سے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور پھر جو اس کی اصل حقیقت ہے عبادت, وعبدوا ربکم, اس اظہار عز و تذلل میں جب وہ شوق اور محبت کی تھی اس کی چاشنی شامل ہوگی تو یہ عبادت بنے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں مل کر اس کا مثبت اور منفی پہلوؤں کا اجتماع ہے. ایک پست ہوتے چلے جانا ہے, لیکن محبت شوق, وہ جس کو اقبال نے کہا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب, اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو کرو دین متدعے تصورات. یہ افعال جو ہے یہ بت بن جاتے ہیں جنہیں پوجتے ہیں. ان مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے, وہ حیاتیں, وہ شکلیں, وہ عمل جو ہے وہ بھی لگتے ہی بت بن جاتے ہیں جنہیں پوجا جاتا ہے, ہوتے ہیں خالی قول ان کے اندر سے. ریچول محض رسومات, رہ گئی رسم ازاں روح دلالی نہ رہی. اگر حقیقت یہ اقبال نے جو کچھ کہا ہے یہ سدائے بازگت سے رومی کے پیغام کی کہ ساد باد عشق خود سودائے ما, اے کبیب جملہ علت ہائے ما. یہ محبت خداوندی ہے اصل میں کہ جو تمام روگوں کا ازالہ کرنے والی. یہ تو میں نے ان تینوں چیزوں کا جو اس کی مانوی حقیقت ہے, جو اس کی روح باطنی ہے, اس کی طرف توجہ منعقد کرا دی. اور اس کا جو تعلق ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی سے, وہ سامنے آ گیا. اب آئیے اس کا ایک ظاہری نظام ہے. اس ظاہری نظام کے اعتبار سے رکوع اور سجود یہ ارکان صلات ہے, نماز کے رکن ہے. قرآن مجید میں مکی صورتوں میں بالعموم آپ یہ دیکھیں گے، ابتدائی مکیات میں بالخصوص، کہ نماز کی بجائے نماز کا کوئی ایک رکن بول کر مراد پوری نماز لی جاتی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اب یہاں مراد صرف قیام نہیں ہے، قیام جو رکن ہے نماز کا اس کے ذکر سے نماز مراد ہے، کیونکہ وہاں رتل القرآن ترتیلا زور اس پر ہے، تو طول قنوت جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، لہذا قیام کو فوکس میں لا کر اور اس کو عنوان بنایا نماز کا. ایک وہ عباد الرحمان والا رکوع ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدہ اور قیام دو ارکان ہیں نماز کا. وَإِلْقَهُ مَا الرَّاكِعِينَ، تو صرف رکوع کا حکم تو نہیں ہے نا، نماز کا حکم ہے، رکوع ایک رکن ہے نماز کا، وہ بول کر مراد نماز کی. تو یہاں گویا کہ ان دونوں کو گروپ کیجئے، نماز اور اس کے ساتھ ہی اپنے ذہن میں ٹانک لیجئے کہ یہ ارکان اسلام میں سے جو پانچ ارکان ہیں، تو رکن اول تو ہے کلمہ شہادت، وہ تو یا ایھا الذین آمنوا میں آ گیا، خطاب کن سے ہو رہا ہے جو ایمان کے دعوے دار ہے، شہادتین تو اس میں مضمر ہے، اور بقیہ چار ارکان جو چار عبادات ہیں، نماز روزہ حج اور زکات، اس میں سے جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو رکن رکین ہے، جو عماد الدین ہے، اس کو بول کر در حقیقت تمام ارکان اسلام یہاں مراد لیے. اس کا ثبوت میں بعد میں دے دوں گا، اگلی آیت میں آ جائے گا، یا صرف ابھی توجہ کر لیجیے اس لیے کہ اگلی آیت پر تو ہم کل پہنچیں گے. آخری الفاظ دیکھیے، آخری آیت کے فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب وہاں کھولا جا رہا ہے مراد ارکان ہے. اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ممبر ہے جس پر میں اس پر بیٹھا ہوں، اس کی تین سیڑھیاں ذہن میں رکھیے، اور ایک ایمان کے دعوے دار پر جو عملی تقاضے عائد ہوتے ہیں ان کا تصور ان تین سیڑھیوں کے حساب سے ذہن میں جماتے ہوئے، پہلی سیڑھی کیا ہوگی؟ ارکان اسلام کا التزام، جو آج کلمہ پڑھتا ہے اس پر فوراً جو چار چیزیں عائد ہو جائیں گی، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکاۃ ہے. بولے الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. ان میں سے ایک جو ہے جس کو عماد الدین کہا گیا ہے، جو الفرق بین الاسلام والکفر ہے، اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل، وجہ امتیاز، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ اور امفسس کے ساتھ سامنے لانے کے لیے فوکس آف اٹینشن میں اس کو رکوع اور سجود ان دونوں سے تعبیر کر کے سب سے پہلے اس کا حکم آیا، ارکعوا واسجدوا. واعبدوا ربکم، یہ ہے اب دوسری چیز. رکوع اور سجود کی جو اصل حقیقت ہے، عاجزی، پستی، جھکاؤ، تذلل، ان کا عروج دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم. یہی تذلل، یہی تضرع، یہی اخبار، یہی انتشار انتہا کو پہنچ جاتا ہے روح عبادت میں محبت کے اضافے کے ساتھ. عبادت کی روح یہ دو ہو گئی، انتہائی تذلل غایت الذل، اور انتہائی محبت غایت الحب. لیکن اس کا ظہور خارجی کی صورت میں ہوگا، وہ ہے اطاعت کلی. یہ کون سی سیڑھی ہے؟ بڑی کٹھن سیڑھی ہے، ویسے کٹھن وہ بھی پہلی بھی کم نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور وہ صلاۃ جو ہے بڑی بھاری ہے. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بڑی بھاری ہے، بڑی ثقیل ہے، بڑی گرا ہے، مگر ان پر کہ جن کو یہ یقین حاصل ہے کہ اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور اس کی طرف لوٹ، تو آسان تو وہ بھی نہیں، بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے، زندگی کو ایک شکنجے میں کس دینے والی سے ہے، سارے معمولات کو اپنے فاصلے کے اندر اپنی گرفت میں لے آنے والی سے ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں میں تیسری ڈائمنشن جو ہے اس کو بھی سامنے لے آئیے کہ یہ انفرادی طور پر نہیں ہے، ورکاؤ مار رہا کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ، اور صلات صرف پڑھنا یا ادا کرنا نہیں ہے، عقیم الصلاح نماز کو قائم کرنا ہے، اور اقامت صلات میں یہ صلات مردوں کے لیے نماز باجماعت کا نظام اس کی شرطیں لازم ہے، اقامت صلات نہیں ہوتی اگر وہ نظام کے ساتھ باجماعت اپنے اس پورے ان آداب کے ساتھ ان تمام فرائض کے ساتھ اگر اس کو قائم نہ کیا جائے، تو یہ اس کا اجتماعی پہلو بھی ہے، تو معلوم ہوا کہ پورے معاشرے کو بھی ایک خاص رنگ دینے والی سے ہے، پوری تہذیب اور تمدن کو بھی ایک خاص رخ پر ڈھال دینے والی سے ہے، اسے ملک کے دفاتر کے اوقات کار کو بھی ایک خاص رخ پر لائے گی ہے، یہ تو بہت مستحکم اور محکم شکنجہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ اگر آپ قبول کر لیں تو یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے اسے ایک نظام کا پابند کر، تو آسان تو وہ بھی نہیں، کٹھن ہے، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، لیکن یہ کٹھنائی یہاں آ کر دوسری سیڑھی پر یہ اوقیائی جو ہے اور یہ کٹھنائی یہ بڑی شدت کو پہنچ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اطاعت کلی بے شون و شرا، دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ وائی، فسمعوا واطیعوا، یہ اطاعت خداوندی جو ہوگی بذریعہ اطاعت رسول، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اب غلام بندہ، میں نے ترجمہ کرتے ہوئے دو الفاظ جمع کیے گئے ہیں، بندگی اور پرستش، فارسی کے یہ دونوں الفاظ جمع نہیں کریں گے تو عبادت کا مفہوم ادا نہیں ہوگا، پرستش پرستار، اس میں وہ محبت اور شوق کا پہلو ہوتا ہے، آپ کسی کی پرستش کر رہے ہیں، یہ ہے وہ محبت، کسی شے کی عظمت، کسی شے سے قلبی لگاؤ، یہ پرستش اور بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، اس ظاہری اعتبار سے صحیح ترین تعبیر شیخ سعدی کا یہ شعر ہے کہ زندگی آئی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، تو جو زندگی بے بندگی کے بسر ہو رہی ہے وہ شرمندگی، بے مقصد زندگی، تو اب یہ بندگی اور پرستش، پرستش کا معاملہ اس روح باطنی سے ہے، تذلل اور محبت، اور بندگی کا معاملہ اس کے اس ظہور خارجی سے ہے، اطاعت، حکم ملا ہے مانو، یہ حلال ہے اتفاق کرو اس اوپر، یہ حرام ہے اس کے قریب نہ پھٹکو، اور ذہن میں رکھیے بندہ بندہ ہے، ہما تن ہما وقت ہما وجود، آج کل ہمارے ذہنوں میں اس کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غلامی وہ سلیوری انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے نہیں، ہمارے ہاں تو تصور جو ہے وہ ملازمت کا ہے، امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ تو ایک باہمی معاہدہ ہے، بحثیت انسان بالکل ٹھیک اسٹیٹس، یہ جانبین کی طرف سے کچھ چیزیں اپنے دل میں لی گئی ہے، میں 8 گھنٹے کام کروں گا تم مجھے 20 روپے دو گے، یہ ایک دہاڑی کی ملازمت ہے، میں یہ کام کروں گا یہ تنخواہ ملے گی، یہ ایک ماہانہ ملازمت ہے، اس وقت کے بعد وہ ملازم نہیں ہے. بندہ جو ہے وہ ہما تن ہما وقت ہما وجو بندہ ہے. جب تک یہ صورت اس کے سامنے نہ ہو, میں کسی سے آتا مالک نہیں, مالک صرف وہ ہے, مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں, میرا کام تو اطاعت ہے, سر تسلیم خم کرنا ہے. ادخلوا فی السلم کافة, پورے کے پورے اس اطاعت میں داخل ہونا پڑے گا, سموچے کے سموچے. زندگی کا تجزیہ نہیں کر سکتے, اس کے اجزاء نہیں بنا سکتے. زندگی کے اس پہلو میں ہم عبد ہیں اس میں نہیں ہے, یہ عبدیت کے تصور کے ساتھ اس کی کوئی ملازمت ہی نہیں, وہ تو ملازمت ہو. عبدیت جو ہے وہ تو پوری زندگی کو محیط, سب و روز کو محیط. جب تک کہ وہ کیفیت نہ ہو اطاعت کی, وہ بندگی نہیں. یہ ہے وہ بات جس کو اکثر و بیشتر نہیں سمجھا گیا. اول تو عبادت کا تصور ذہنوں میں آتا ہے, وہ عبادات چار جن کو میں نے علیحدہ نکال کر پہلی سیڑھی میں رکھ دیا, وہ دوسری سیڑھی میں ہے ہی نہیں, وہ تو پہلی سیڑھی ہے. قرآن مجید میں تو کہیں ان پر لفظ عبادت کی کا اطلاق ہی نہیں ہوا. واو عطف کے ساتھ ذکر آتا ہے, واو عطف جو ہے وہ تو مغایرت کو مستلزم ہے, علیحدہ علیحدہ کرے گا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويجعلوك دينا طيبا. عبادت انہیں حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے اللہ کی, یکتو ہو کر اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے, اور نماز پڑھے اور زکات ادا کرے. یہ والے آپ سے نہیں مخلصین لہ الدین, عبادت وہ کہ جس میں دین اطاعت خالصتاً اللہ کی ہو گئی. اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا کٹھن ہے, نفس بہت سرکش ہے, اس کی مرغوبات ہے, اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں, اس میں وہ دائیات اللہ نے رکھ دیے ہیں کہ جو کشش محسوس کرتے ہیں مختلف چیزوں کی طرف, ساتھ ہی ان چیزوں کو آؤٹ آف باؤنڈ بھی رکھا ہوا ہے. درمیانے پارے دریا تک کا بندن کر گئی, بعض بھی گوئی کے دامن پر مکن ہے چار بات, ایک تختے پر باندھ کر سمندر میں ڈال دیا ہے, اور تقاضا یہ ہے کہ دیکھنا کہ چیتے نہ پڑنے پائے, دامن جو ہے وہ تر نہ ہونے پائے. بہت کٹھن بات, بہت مشکل بات, لیکن تقاضا ہے. اس میں اگر کہیں خدا نہ خواستہ وہ شکل ہو جائے کہ کچھ آسان آسان حکم وہ تو مان لیے, اور کچھ بھاری بھاری چیزیں جو ہے وہ پتھر بھاری چوم کر توڑ دیے, میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھوک, اس پر جو وعید آئی ہے قرآن مجید کی لرزا دینے والی وعید, اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, تو کیا تم ہماری شریعت اور ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے سے کفر کرتے ہو, ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ, تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی کہ جو یہ حرکت کرے تم میں سے, الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے اس کے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے. رسوائی. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن ان کو لوٹا دیا جائے گا شدید ترین عذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کس کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ. بڑا تقیہ ہے, ہر سال حج کر رہے ہیں, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں, کمائی حرام کی ہے, وہاں تکیہ کیا ہوا ہے کہ وہاں کی دعائیں تو قبول ہو ہی جاتی ہیں، حالانکہ اس شادی کو مسلوق نے تو خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دعائیں منہ پر دے ماری جاتی ہیں. رجل یطیل السفر اشغس عبترا یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب وعلا یستجاب لذلک ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ایک شخص بہت طویل سفر کر کے آیا ہے، غبار آلود ہے، کپڑے بال غبار میں اٹے ہوئے، پریشان حال پہنچا ہوا کہاں ہے؟ حرمین میں، عرفات کے میدان میں ہے یا منتظم سے چمکا ہوا ہے، اور پکار رہا ہے یا رب یا رب، یعنی قبولیت دعا کی جتنی بھی اس کے عوامل ہیں وہ سب کے سب جمع ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر وہ جگہ قبولیت دعا کی ہے، پھر یہ درماندگی، یہ شکستگی، یہ ساری چیزیں بھی قبولیت دعا کے عوامل دیتے ہیں. لیکن اس کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہے. یہ جو تصور ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جو پہلی سیڑھی ہے، یہ ارکان ہے، یہ ستون ہے، جس پر چھت جو ہے وہ اس عبادت کی اٹھنی ہے. اس معنی میں انہیں عبادات کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں کہیں اس کا اطلاق نہیں. احکام ہے، فرائض ہے، کرنا ہے، ادا کرنا ہے. اس کو ارکان اسلام سے حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے، قرآن میں تو ارکان کا لفظ کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن عبادات نہیں. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں، کہیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس اصل عبادت کو سہارا دینے والے سکون ہیں. ان سکونوں کا تصور کیجئے کہ جو ویسے ہی کھڑے ہو کر چھت کو بھی، تو کیا کہے گا ہر دیکھنے والا، کیا پاگل پنے ہیں، اتنی محنت کس لیے کی گئی ہے؟ وہ یادگار پاکستان والا معاملہ ہو تو اور ہے، مینار پاکستان، لیکن سکون تو سب کے لیے ہے. تو وہ جو ہے جس کو سپورٹ کرنا ہے وہ ہے یہ عبادت، واعبدوا ربکم. اس لیے کہ آسان نہیں، لفظ کو سیکھو گے تبھی تو رب کے بندے بن سکو گے، مستحضر رکھو گے کہ تم بندے ہو، مالک اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، تبھی تو بندے بھی کر سکو گے. اپنی دائیات نفسانی کو قابو میں رکھنے کی مشق کرو گے تبھی تو عبد بن سکو گے، مال کی محبت کو بیڑیاں ڈالو گے تبھی تو اللہ کی بندگی کر سکو گے. ذکر کے لیے نماز، نفس کو بیڑیاں ڈالنے کے لیے روزہ، مال کی محبت کے اجالے کے لیے زکات و صدقات، اور ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا حج میں. ذکر بھی ہے، شاعر اللہ، اللہ کا شعور پیدا کرنے والی چیز. تلبیہ ہے ذکر کی بلند ترین صورت، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہاں تو ترانے کی شکل میں ذکر ہے، پھر مال کا خرچ بھی ہو رہا ہے، کثیر مال خرچ ہو رہا ہے، پھر روزے سے مشابہ ہے احرام کی حدود اور قیود اور پابندیاں. یہ سب جو ہے یہ عبادات ہے، اور یہ ہے پہلی سیڑھی. اس پر جو دوسری سیڑھی ہے وہ ہے واعبدوا ربکم. اور اب یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس عبادت کا جسد ظاہری، پھر اس اگر تسبیح کو لائے یہ میرا جسم، اور ایک اس کی وہ جان، جان تو نظر نہیں آتی، نظر آنے والا جسم ہے، اس میں تو کوئی وزن نہیں، وزن تو اس سے، لیکن یہ سب کچھ ہے تو اس جان سے، وہ نکلی تو اس کے بعد اس میں تاثر شروع ہو جائے گا. اس عبادت کی روح باطنی وہ تجلل اور محبت ہے، اور اس کا جسد ظاہری اطاعت ہے. یہ اگر نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. اس سے اسے علیحدہ کر دیں گے تو پھر عبادت کا کوئی تصور نہیں. جسم کے بغیر بھی تو جان کا کوئی تصور نہیں. میں روح نہیں کہہ رہا, روح تو جسم کے بغیر بھی ہوتی ہے. جان کا تو کوئی تصور جسم کے بغیر نہیں. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. بہت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا؟ وہ جان تو ایک ظہور ترتیب ہے انہیں عناصر میں. تو یہ ہے وہ عبادت. واعبدوا ربکم, بندے بنو اپنے رب سے, بندگی اختیار کرو. تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ ہو جائے کہ گناہ کا ہو جانا, معصیت کا صادر ہو جانا, یہ مستبعد نہیں ہے. ذرا یاد اگر نہیں رہے گا اللہ تو کوئی خطا ہو جائے گا. اس لیے تو ذکر کی وہ اہمیت ہے کہ ذکر کرو, ذکر کثیر, وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. ذکر ہو لیتے بیٹھے کھڑے ہر حال میں, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اسی کو تعبیر فرمایا حضور نے کہ شیطان اپنی کھوتھنی انسان کے دل پر جمائے رکھتا ہے اور پھونکے مارتا رہتا ہے. ذکر کرتا ہے اگر انسان تو وہ بھاگتا ہے. غافل دل ہوا اور اس نے آ کے اپنی کھوتھنی پٹائی. کھانا خالی راتے امیدی رکھ تو ذکر یاد. اب اگر نہیں رہی یاد تو خطا ہو جائے گی. نفس کو آپ نے بہت کچھ زنجیریں ڈالی ہوئی ہے, اسی وقت کوئی ایسا اس میں استعمال ہو گیا ہے کہ خطا ہو گئی, نفس قابو سے باہر ہو گیا, آپ بے قابو ہو گئے. یہی مطلب ہے. یہ چیزیں جو ہے انسانیت کا لازمہ ہے. کل بنی آدم خطاؤں. لیکن اس کے فوراً بعد رجوع, یتوبون من قریب. ہوش آتے ہی وہ ریلا جذبات کا گزرا اور فوراً انسان ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی؟ یہ مجھ سے کیا چیز صادر ہو گئی؟ یہ میں کیا حرکت کر بیٹھا؟ اس کی پشیمانی, اس کا افسوس, اس کا رنج, اور پھر توبہ اور تجرب اور اس بات اور انابت. پروردگار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ ہوا تو معاملہ صاف ہو گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا, توبہ حقیقی ہو تو پھر ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ تو وہ ریکارڈ صاف ہو جاتا ہے, دھو دیا جاتا ہے, دامن کا دھبا ہے بھول گیا. لیکن اگر کہیں کسی ایک حرام شے کو بھی اپنی زندگی میں مستقل گاڑ لیا, جسے آپ کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر, اور ایک ہوتا ہے کہ کہیں غصے میں آ کر فوری سال کی وجہ سے قتل کر بیٹھے. فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک تو یہ کہ پوری طرح سوچ سمجھ کر نفع نقصان سوچ لیا, ایک پلاننگ کی ہوئی ہے, فلاں وقت قتل کرنا ہے, اس کا ہتھیار مہیا کیا ہے. ہوا کہ یہ تو ایک چھوٹی سمجھی کوئی لگی نہیں. اور ایک یہ کہ آپ جا رہے ہیں چلتے چلتے, وہ حضرت موسیٰ سے جو ہو گیا تھا, دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک ان کی قوم کا ہے, دشمن تھا, انہوں نے ایک نے دہائی دی کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے, ایسے ہی انہوں نے ذرا ایک مکہ رسید کیا ہے. مارا یہ ذرا جلالی مزاج کے آدمی تھے, وہ مکہ فَوَقَدَهُ مُوسَى فَقَدَا عَلَيْهِ, ایک مکہ مارا, اس کا کام تمام ہوا. یہ ہے دوسرا مرڈر. اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق. ایسے ہی وہ خطا ہے جو ہو گئی, جذبات میں آ کر ہو گئی, وقتی تحریک کے تحت ہو گئی, اس میں اس ارادے کو دخل نہیں, اس چھوٹے سمجھی پلاننگ نہیں. اور ایک ہے خوب سوچ سمجھ کر, چھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں چل سکتا, یہ تو کرنا ہی. اور وہ ستون اب گڑا ہوا ہے. یہ کہیے کہ اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیا ہے, ذہنن اس کے ساتھ اب موافقت قائم کر لی گئی ہے, کسی عذر, کسی دلیل, کسی بہانے کے لیے. وہ عذر جو وہ دلیل جو ہے وہ بیان کیا کرتا ہوں آیا دل کے ذمن میں, وہ تو ان کو بھی حاصل ہے جو وہ شہر کے اس کونے میں پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں, بہرحال پہلے ہوا کرتی تھی. درکوئے نیک نامی مارا گزرنا دارن, درکو نمی پسندی تصویر کل کا جار, عذر ان کے پاس بھی ہے, عذر کس کے پاس ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر مستقل کسی ایک معصیت کو بھی اپنی زندگی کے اندر آپ نے قائم کر لیا ہے تو جان لیجئے کہ پھر یہ ایک معصیت بھی ابدی عذاب کے لیے کافی ہے, خلود سنگار کے لیے. بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جان لو اچھی طرح جس نے ایک خطا ایک گناہ, باقی سب کچھ ٹھیک ہے, پانچوں نمازیں صحیح اور وہ ہے بھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور عصر کی نماز کے ساتھ سنتیں بھی چار موجود, روزے پورے بلکہ وہ بخار کی حالت میں بھی پورے اور حج بھی سب ہے, بھی کا معاملہ ہے یا کوئی اور. ایک معصیت ایک حرام, بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تو وہ جہنمی ہے اور یہ جہنمی وہ نکل آنے والے نہیں, خلود سنگار. یہ ہے مسئلہ جس کو میں کہہ رہا تھا بہت پسند. اور یہ جان لیجیے میں تو کسلائی ہی بیان کر رہا ہوں, تھپیاں دے دے کر سلانے کا کام تو بہت ہوا ہے. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری, لوریاں دے دے کر تھپیاں دے دے کر سلانے کا کام تو ہوتا آ رہا ہے چل رہا ہے. اصل میں تو یہ ہے, یہ انذار ہے. قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین, خبردار کرنا. کلی گویم مسلمانم تو نرزم کے دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لگا کاری ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لوازم کیا ہے. تو یہ تو ان تین لوازم کا بیان ہوا, اس کی روح باطنی, اس کا ظہور خارجی, پھر اس کا انفرادی پہلو اور اجتماعی پہلو. اجتماعی پہلو سے بندے کب بنیں گے؟ جب تک کہ پوری بندگی کا نظام قائم نہ کرے. اجتماعی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اقامت صلات نہ ہو. تو اجتماعی بندگی کیسے ہوگی؟ جب تک کہ اجتماعی بندگی کے نظام کو آپ قائم نہ کریں. انفرادی طور پر ہم اللہ کے بندے بن بھی گئے لیکن انسان تو گریگوریس اینیمل ہے, متمدن حیوان ہے. ہم اس تمدن میں, ہم اس میں شریک ہیں, اس ریاست میں ہم شہری ہیں, اس کے بھلے اور برے کا اثر ہم پر پڑتا ہے. اس کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے, اس کی ذلت ہے تو ہماری ذلت ہے. یہ پراسپر کرتی ہے تو ہم پراسپر کرتے ہیں. لہذا ہم جو اس کا جزو لاینفق ہے تو جب تک اس اجتماعی عبادت کے نظام کو آپ قائم نہیں کرتے تو یہ پوری اجتماعیت ابدیت اختیار کرے. یہ اقامت عبادت ہوئی یا اقامت دین. ایک نماز کا علیحدہ پڑھ لینا ہے وہ اقامت صلات نہیں, اور ایک بندہ بن جانا ہے اپنی انفرادی سطح پر وہ بندگی کی تکمیل نہیں ہے جب تک کہ وہ نظام بندگی قائم نہ کیا جائے. اور یہ ہو جائے گا پھر وہ اقامت دین کا تقاضا. قائم کرو اس پورے نظام کو. قومی سطح پر بھی ہمارے فیصلے وہی ہو جو اللہ کا حکم, ہماری عدالتیں بھی وہی حکم دے رہی ہے جو اللہ نے دیا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ خدا کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہی تو فاسق ہے, وہی تو ظالم ہے. اور ظالم کا مفہوم قرآن میں اکثر دیکھ کر مشرک, اور وہی تو کافر ہے. بتوں سے کس کو امید ہے, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو اس اجتماعی پہلو کو ایڈ کیجیے تینوں میں, مرکو مار رہا کوئی شراب باجبات اور عبادت انفرادی بھی, ایک ایک فرد بھی اللہ کا بندہ ہو اور وہ پوری اجتماعیت بھی اللہ کی بندگی کے اصول پر اختیار ہو, تسلیم کیا گیا ہو کہ حاکمی صرف اللہ کے لیے, انل حکم الا للہ, سورنٹی ریسٹ ود اللہ اینڈ اللہ الون, سروری یہ بافقت اس کا کہ جو ہم چاہتے ہیں حکمراں ہے اس وہی باقی بتانے آتی ہے. اور پھر یہ صرف لکھ کر دستور کی پیشانی پر نہ لگا دیا گیا ہو, یہ نافذ ہو, یہ چل رہا ہو, اسی پر عمل ہو. اگر یہ نہیں تو انفرادی طور پر اب اور وہی اب جمع ہوئے تو باغی, یہ تو اجتماع نقیزین ہے, یہ ہے حقوق اللہ, اللہ کے بندے ہونے کے اعتبار سے یہ ہم پر فرائض عائد ہوئے. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اب آئیے چوتھی چیز میں, تیسری سیڑھی ہے, اگلی آیت میں آئے گی چوتھی سیڑھی, اس پر تو بات کل ہوگی. لیکن یہ کہ یہ تیسری سیڑھی کیا ہے, وقت علی بھلائی تم سے پھیلے, بھلائی تم سے کہتے دوسرے سے. حدیث میں آپ کو سنا چکا خیر اللہ سے میئر خیر اللہ, یہ حدیث ذہن میں لائیے, الخلق آیا اللہ, وہ ساری بحث جو ہے کل والی وہ بھی لے آئیے, خود پرستی, قوم پرستی, وطن پرستی, انسانیت پرستی اور خدا پرستی. خدا پرستی کیا ہے؟ خدا ہی سب سے بڑھ کر محبوب ہو, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور اللہ اگر محبوب ترین ہو گیا تو اس کا کنبہ کیا اس سے محبت رہے گی؟ حضور نے جو صحابہ کے بارے میں فرمایا وہی یہاں پر لائیے گا, تو جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میرے صحابہ سے محبت کی, میری محبت سے تو کہیں گی, جس نے ان کے بند رکھا ان کے بند مجھ سے, اللہ سے محبت کی تو خلق خدا سے کیسے رکھ رکھے جائے گی؟ خلق خدا سے خیال اللہ محبت ہوگی, محبت ہوگی تو اس کے لیے خیر, کراتا خیر انسان بنے. البتہ اس کے لیے میں ذرا مثال دے دوں, وہ کراچی میں کرنگی وغیرہ میں ہوتا ہے, پانچ نمبر, چھ نمبر سے ساڑھے پانچ نمبر بھی ایک ہوتا ہے راستہ. تو یہ تیسری سیڑھی کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے آپ, اس خدمت قلب کے دو مراتب ہیں, دو مدارج ہیں, دو سطح ہیں. ایک سطح وہ ہے جو عام معروف ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی جب بھی خدمت خلق کا لفظ بولا جائے گا وہی تصور سامنے آ جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا, بیمار کی دوا داری کرنا, کہیں کوئی لوگ راستہ پوچھ رہے ہو, بھٹک رہے ہو, اپنا وقت نکال کر ان کی انگلی پکڑ کر ان کی منزل مقصود تک پہنچا دینا, یتیموں کی سرپرستی, بیواؤں کی خبر گیری, مسافروں کی مہمان نوازی, یہ تو ہے وہ خدمت خلق کا تصور جو عام ہے, پوری دنیا میں ہے, کامن ہے ہر معاشرے میں. لہذا ہمارے ہاں بھی جب بھی خدمت خلق کا تصور آتا ہے وہ پھر کر یہی نمبر, لیکن میں اسے کہہ رہا ہوں یہ ساڑھے تین نمبر, بلکہ بھائی میں ہوگا نا دو کے بعد, یہ خدمت خلق کی پہلی منزل ہے. یہ بھی لازمی, کس قدر لازمی ہے اس کا تصور آپ اس سے کیجیے. حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شکوا کرے گا, اے میرے بندے میں بھوکا تھا, میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا, تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا, ہے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے کہا کہ تو میرا تن ڈھانپ دے، تو نے میرا سوال رد کر دیا، بنا ہمیں کہ تو اس پر قادر تھا۔ وہ بندہ کہے گا پروردگار معاذ اللہ، تم معاذ اللہ تو پاک ہے، اس سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، تجھے کہیں کوئی بھوک، کوئی احتیاط، کوئی اریانی لاحق نہیں ہو سکتی۔ وہ جواب کیا اس ابھی کے پوچھ، میرا فلاں بندہ یہ آیا تھا، میں ہی میرا کنبہ الخلق و عیال اللہ، یہاں بھی وہ بائی پراکسی سمجھ لیجیے، میں مانگ رہا تھا بائی پراکسی، میرا فلاں بندہ جس نے تم سے کل ڈھانپنے کی درخواست کی تھی، میں نے اس شدت کے ساتھ اس کا احساس، انسان کو توفیق ہے اور پھر کیا کرے، ہر خیر سے انسان کا محروم ہو جانا ہے، من تمام الجن حتا تم سے خوب، یہ جو پرسوں کی تقریر میں بھی خیر از مرد کے زرکش مدی لن تمام الجن حتا تم سے خوب، اور یہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے نظاروں میں، تو آپ کو معلوم ہے انتہائی تاکی کی نفی، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتا نیکی کو وہ شخص جو خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، جو اسے محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے خیر کا راستہ، اس کا پہلا بیان کیا آئے گا، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، آتا وجود سخا، یہ پہلا قدم ہے۔ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، بخل پہلا قدم ہے اس راستے کا جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، کہیں اس کو گھاٹی سے تعبیر کیا، انسان اس تنگ درے میں سے نہیں گزر پایا، درے کے بعد تو کشادگی آتی ہے نا، حضرت مسیح نے بھی تمثیل دی ہے بڑی پیاری، اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور جس پر چلنے والے کم ہیں، لیکن بالآخر وہ کشادگی کو پہنچاتا ہے، اس راستے سے مت داخل ہو جو کشادہ ہے اور اس پر چلنے والے بھی بہت ہیں، اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ دل آپ کنگی کو پہنچا دے، تو وہ درا ہے، وہ بوٹل نیک ہے، اس گھاٹی کو عبور نہ کر پایا، فلک کا حمل عقبہ جما درا کا بل عقبہ، جاتی اس لیے کہ سمجھ میں آئی کہ وہ گھاٹی کون سی ہے، سچو رقبہ، کسی انسان کا گردن کا چھڑا دینا، شکنجے میں آئی ہوئی گردن، وہ غلامی کا شکنجا یا مقروض ہونے کا شکنجا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا کھانا کھلانا صحت کے دن میں، جب اپنے بھی لالے پڑتے نظر آ رہے ہیں، اپنا راشن جو ہے وہ بھی اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، یتیم ذا مقربۃ او مسکین ذا مقربہ، اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، اس مسکین کو جو خاک میں رو رہا ہے، اس سے گزر جاؤ، تو پھر ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، پھر اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ہے ابتدائی منزل، یہ بھی نہایت اہم ہے، بہت اہم ہے، خلق خدا کے ساتھ یہ خیر خواہی اور محبت، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کھاؤ اس زمین پر بسنے والوں پر، تم پر وہ رحم کرے گا تجھے آسمان پر، ارحموا ترحموا رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ دین کی تعلیم کا یہ جز ہے اپنی جگہ، آیا دل اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان کے فوراً بعد ذکر اس کا ہے، نماز بھی بعد میں کر دی، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اور اس کو بھی ذہن میں رکھیے، میں بریکٹ کیا کرتا ہوں، انبیاء اور صدیقین بریکٹڈ ہوتے ہیں، مزاجن بہت ہم آہنگی اور مشابہت مناسبت. یہاں بھی دیکھ لیجئے، محمد الرسول اللہ اور صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میں یہ کیفیت بتمام و کمال موجود ہے، ابھی وہی نہیں آئی، لہذا ایمان کا کوئی سوال ہی نہیں کہ حضرت ابوبکر بھی ایمان لائے، ضرور پر ہی وہی نہیں آئی، لیکن یہ منزل جو ہے اس تک پہنچے ہوئے. چنانچہ پہلی وہی آئی اور اس کی دہشت سے جو گھبراہٹ تاری ہوئی، اور گھر جب آپ پہنچے ہیں زمبلونی زمبلونی اور حسیت اعلیٰ لکھتی، تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی وہ کن الفاظ میں، آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو یتیموں کے تک پرکھتے، بیواؤں کی دستگیری کرتے، مسافروں کے مہمان نواز تھے، ضعیفوں کی مدد کرتے، یہ اوصاف بتمام و کمال موجود ہے محمد رسول اللہ. یہی بات کہہ رہا ابن الدغنہ ابو بکر سے، جب وہ حضرت حمزہ کی نیت سے نکلے ہیں، ابن الدغنہ جو مل گیا کہاں چلے جا رہا ہوں، میری قوم مجھے یہاں توحید پر کاربند ہونے نہیں دیتی. اس نے کیا کہا تھا، یہ کام کا فون تو لوز یو، تم ایسے شخص کو ہم کیسے ہاتھ سے دے دیں، ان کو غریبوں کے ہمدرد ہو، یتیموں کے سرپرست ہو، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، نہیں اچھے کام. تو یہ جو منزل ہے اس تک تو یہ سمجھئے کہ انسانیت یہاں انسان کو لے آتی ہے، یہ نہیں ہے تو انسان ہی نہیں، درندہ ہے. یہ بھی نوٹ کر لیجئے، علمی نقطہ ہے، قرآن مجید میں جہاں ربا کی بحث آئی ہے وہ انفاق اور زکات اور صدقات کے مقابلے میں آئی ہے. سورہ روم میں وما آتے تم من ربا من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، وما آتے تم من زکات، تقابل دو چیزوں میں ہو رہا ہے، زکات و صدقات اور ربا. اور یہاں بھی دو رکوع سورہ بقرہ میں آئے ہیں انفاق کی سبیل اللہ پر، اور اس کے بعد آئی ہے ربا کی بحث. تورف الاشیاء بے اجدادہا، سائملٹینیس کنٹراسٹ کو نمایاں کرنے کے لیے یہ چیزیں دوسرے کی ضد ہیں. جس کو اقبال نے کہا ہے کہ الربا آخر کبھی زائد فتن، کسب دانت لذت قرض حسن. ربا یہ ام الخبائث کے ربا ہے، اس کے پیٹ سے کیا چیز جنم پائے گی سوائے فتنے کے، فتنا فساد نفرت. اور کسی کو قرض حسن کی لذت حاصل نہیں، کتنی لذت ہے کی. آج ربا کیا پیرا، بعض ازا شکایت کر رہے تھے ترجمہ نہیں کرتے فارسی کے اشعار کا، آج ربا کیا پیرا، اس سود کی وجہ سے انسان کے اندر تاریکی کھا جاتی، ظلم خشتے سنگ، اور دل ایسا سخت ہو جاتا ہے جیسے پتھر. یہ سود خار قوم یہودی، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ و اشد قسوۃ، پتھروں سے زیادہ سخت. تو آج ربا جہاں پیرا دل کی خشتے سنگ، آدمی درندہ جو دندان سنگ، آدمی درندہ ہو جاتا ہے اگر کہ اس کے وہ دانت نہیں ہوتے درندوں والے، اور وہ پنجہ نہیں ہوتا تیرے بھیڑیے والا، لیکن ہوتا نہیں. یہ چیز جو ہے یہ انسانیت کے لیے ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتمام و کمال. اب تو یہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ علیحدہ کیوں بیان کیا، عبادت میں تو اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ سے محبت کرنا، یہی چیزیں آئی ہیں، اللہ سے اظہار عز تجلل، اس لیے تو علیحدہ اس لیے کیا ہے کہ اس کا رخ عباد اللہ کی طرف، خلق اللہ کی طرف، عیال اللہ کی طرف. اب اس کی جو دوسری منزل ہے اس کی طرف آئیے. اس منزل کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، پہلی منزل کا تعلق تھا انسانیت کے ساتھ، یہ انسان ہی نہیں جس نے یہ نہیں، وہ درندہ ہو گیا. دوسری منزل کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ ایمان سے یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، اگر وہ ایمان کی کوئی ربط ہے، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اصل نفع وہاں کا نفع ہے، اصل نقصان وہاں کا نقصان ہے، اصل تباہی وہاں کی تباہی ہے، اصل آسودگی وہاں کی آسودگی ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغاب، وہ دن کے جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اب فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اسے بجھا دیا، کھانا کھلا دیا، پیٹ میں بھوک کی آگ بجھ گئی، اور وہ چل رہا ہے اس راستے پر کہ سمیشہ آگ میں جانے والا ہے، اس کی آپ فکر نہیں کر رہے، اس سے زیادہ ثقاوت قلبی کوئی ہے؟ اس سے زیادہ سنگنی کا کوئی تصور ہے؟ یہ سانس تو آج نہیں نکلا کہ کل نکلا، یہ زندگی، یہ رات پیٹ بھر کے بھی گزر جاتی ہے، خالی پیٹ بھی گزر جاتی ہے، دن فاقے کے ساتھ بھی بیت جاتا ہے، لیکن وہ تو گزرنے کا نام نہیں لے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اس انجام سے اگر بچانے کی فکر نہیں کر رہے تو تم کیسے انسان دوست ہو؟ ہر دن پر وہ منکشف نہیں ہوا، وہ معذور ہے، ان کی آنکھیں اسی دنیا کو دیکھ رہی ہیں، یہی کی سختی، یہی کی نرمی، یہی کی آسانی، یہی کی مشکل، یہی کی آسودگی اور یہی کی احتیاط، یہ ان کے سامنے ہے. وہ اگر اس سطح پر کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی ذہنی سطح کے مطابق کام ہو گیا، لیکن ایمان تو ایک اور عالم میں آنکھ کھول دیتا ہے، وہاں کی ثقافت اور وہاں کی فلاح اور وہاں کی سعادت، اگر یہ آپ پر دامنگیر نہیں ہوئی اپنے ابناء نو کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے، اپنے رفقاء و احباب کے لیے، تو معلوم ہوا کہ بڑے سقی ہیں، بڑے سنگے ہیں. اگر پھر واقع آخرت کا یقین ہے، نہیں ہے تو بات اس لیے کہہ رہا ہوں اس کا تعلق ایمان سے، جتنا یقین اس پر ہوگا اتنی ہی انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اس رخ پر پڑے گا. آپ وقت سنوارو، اس راستے پر لاؤ کہ وہ ابدی زندگی درست ہو جائے. راتلوں کو اللہ کی طرف راغب کرو، انہوں نے منہ کسی اور طرف موڑا ہوا ہے، کوشش کرو ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. وہ بھی کہے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کی سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص اندھا سڑک پر چلا جا رہا ہے، آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آگے سڑک کھودی ہوئی ہے، یعنی جیل والوں نے کھودی ہوئی ہے یا سیل گیس والوں نے کھودی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ کھائی بنی ہوئی ہے، اس قریب کو نظر نہیں آ رہی، وہ تو جائے گا اس میں گرے گا. آپ کی انسانیت کا تقاضا کیا ہوگا کہ آپ پکار کر اسے خبردار کریں گے؟ اور اگر بالفرض وہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، وہ سن بھی نہیں رہا، سمن مکمل امن، تو آپ دوڑیں گے جا کر اسے پکڑیں گے. اگر انسانیت ہے، اگر انسانیت نہیں ہے تو بات آؤ. یہی معاملہ ہے، نبی کی نگاہیں اس عالم میں کھلتی ہیں کہ جنت اور دوزخ اس کی نگاہوں کے سامنے. اس لیے تحضیر فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کبھی ہنسی تمہارے ہوتے پر نہ آتی. سامنے ہے کہ ہنسی ہوئی آپ, نہ صرف یہ کہ معراج میں انہیں مشاہدہ کرایا گیا ہے, ان کو تو کشت ہوتا ہے جن دہاڑے لوگوں کی موجودگی. نماز جب آپ ادا کر رہے تھے, استسقاء کی نماز غالباً تھی, جس کے دوران ایک دفعہ کچھ آگے آپ نے ہاتھ بڑھایا بے تابانہ بے احتیاط, ایک مرتبہ پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہے. لوگوں نے سوال کیا, سوال کرنا چاہیے تھا, لوگوں نے سمجھا شاید اس نماز میں یہ آگے اور پیچھے ہٹنے کی حرکت بھی اس نماز کا دل ہو. سلو کما رہے تو مجھے اسے تو کیا یہ بھی اس نماز کا جز ہے, اس کے آداب میں سے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, میرے سامنے جنت میں آئی گئی تھی, میرا ہاتھ میں اختیار اس لیا کہ میں کوئی پھل توڑ کر تمہیں دکھاؤں. یہ وہ سچ ہے. اور میرے سامنے اچانک دوزخ آئی ہے, اس کی لپٹ کا وہ جو احساس تھا اس کی وجہ سے لپٹ ہے. جس کی نگاہیں کھل گئی ہو وہ اسے چین آئے تو کیسے آئے؟ وہ اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہے, اپنے عزیزوں کو دیکھ رہا ہے, اپنے چچا کو دیکھ رہا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے, گڑگڑا رہا ہے خدا کے لیے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو یا اشہد ان محمد رسول. اس لیے مثال دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے, تم اس میں گرنا چاہتے ہو جیسے پروانے کی طرح, اور میں تمہارے کمر سے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیتا ہوں. یہی وہ احساس ہے کہ جو مجبور کرتا ہے کہ جمع کرتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کو, یا فاطمۃ بنت محمد انتہی لکھت من النار فانی نام نے تو لکھ من النار کیا, اے فاطمہ بنت محمد بچا اپنے آپ کو, نکال اپنے آپ کو اس آگ سے, اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ جس کو چاہو پکڑ کے نکال لوں. حضور یہ فرمائے اور ہمارے ہاں وہ ہو کہ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے, محمد محمد سے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, یا شفیعت و امت و رسول اللہ, اے سفیہ اللہ کے رسول کی پتری, ان کبھی لگ سکے ملندا فنی نام لے کے لگ کے ملندا سے کہہ, اپنے آپ کو نکالو اس آگ سے, اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہاری بات. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, اختیار تو اس روز صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں ہوگا جو الواحد القہار ہے, جو مالک یوم الدین ہے, جزا و سزا کے دن کا تنہا مالک و مختار. یہ ہے وہ بات جس کے لیے عزیزوں کو جمع کر رہے ہیں, جس کے لیے کوہ صفا پر کھڑے ہیں. یا صباحا, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. نعرہ لگایا کرتے تھے عرب اس وقت جب پتہ چلتا تھا کہ کوئی قبیلہ صبح ہی صبح سب خون مارنے والا ہے, قبائلی ریز ہوتی تھی صبح صبح, یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں اسمال آور آف دی مارننگ, بڑی اس وقت ٹھنڈی, وہ جو خود نسیم سحری ہے وہ تھپیاں دے کر سلائے ہوتی ہے, غفلت انتہا کو پہنچتی ہے, اس وقت آ کر چھاپا جاتا کہتے ہوئے تو قتل کرو اور دور چلے جاؤ. اگر کسی کو خبر مل گئی تو وہ کھڑا ہوتا تھا نظیر اریاں بن کر, نادر ذات برا نہ ہو کر کپڑے اتار کر کسی اونچی جگہ پر, اور پکارتا تھا وا صباحا, ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے, اور لوگ متوجہ ہو جاتے. حضور کو جب حکم ہوا, حضور جی کوہ صفا پر کھڑے ہوئے, کپڑے اتارنے کا سوال نہیں ہے, آپ نے بھی وہی نعرہ لگایا, لوگ جمع ہوئے اسی آخرت کی خبر دی تھی جس پر ابو لہب نے کہا تبل لکا لہذا جمع کرنا, تمہارا ناس ہو نقل کفر کفر جب آتے معاذ اللہ, کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ کام تو بڑے اپنے اہم کاموں میں مشغول, تو جان لیجئے کہ یہ ہے خدمت خلق کی تکمیلی منزل یا تکمیلی مرحلہ. یہ نہیں تو ایمان والی خدمت خلق نہیں, انسانیت والی خدمت خلق جو کسی بھی معاشرے میں ہوگی. یتیموں کے لیے یتیم خانے بناؤ, فاؤنڈیشن بناؤ, علاج معالجے کا اہتمام کرو, یہ کرو وہ کرو, غریب طلبہ کے لیے وظائف کا اہتمام کرو, وغیرہ وغیرہ جو کام ہوتا ہے, پل بنا, چاہ بنا, مدرسہ تالاب بنا. یہ جو تصور دنیا میں رہا ہے وہ ہے, وہ ہے ابتدائی منزل جس کا تعلق ہے انسانیت سے, اور یہ ہے وہ تکمیلی مرحلہ جس کا تعلق ہے ایمان سے. یہ خدمت خلق. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضور کی سیرت میں وہ مرحلہ تو پہلے سے مکمل تھا. جب وہی آ گئی تو پہلا حکم یہ ملا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ, قبر کس لو, لوگوں کو خبردار کرو, ان کی آنکھیں کھولو, نیند سے باتوں کو جگاؤ, سوئے ہوئے کو بیدار کرو. یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس یہ خانِ یغما, خانِ نعمت جو ہے اس دنیا کی بس یہی ہے, کوئی پوچھ تاچھ نہیں, کوئی محاسبہ نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی جزا سزا نہیں, کوئی باتیں بادل موت نہیں, انہیں خبردار کرو. یہ ہے خلق کی ہدایت کی کوشش اور اس میں اپنے آپ کو ہلکان کرنے کا. اللہ کا باغ ہے ان لب تک المؤمنین, کیا اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے آپ اس میں, ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. اس لیے کہ وہ محبت خلق کا جذبہ ہے. ذہن میں رکھیے, اگر تو وہ اپنی شخصیت کی توسیع, اپنی ذات کی پروجیکشن, اپنی دھوس دبانے کے لیے کام ہو رہا ہے تو شکلن کو وہ تبلیغ ہے, حقیقتاً تخریب ہے. جب تک کہ اس کا یہ مثبت جذبہ جو ہے خلق خدا کی محبت, خیر خواہی, خون, ان کا درد, ہمدردی کا احساس اگر نہیں ہے, اس کے ساتھ اگر یہ خبردار کرنے کا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ اور سورس ہے. پھر وہ اپنی انا, اپنے نفس کو بیٹا کرنے کا سامان ہے, اپنے آپ کو دوسرے سے برتر بتانا اور لوگوں کو حقارت کے ساتھ اپنے سے کمتر سمجھنا, یہ بالکل دوسری قبیل کی شے ہے. یہ وہ الخلق و عیال اللہ اور محبت خداوندی کا عکس, محبت مخلوق. اس کے نتیجے میں اگر یہ ہے تو یہ ہے وفعل الخیر, بھلے کام کرو, نیک کام کرو, اچھے کام کرو. سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ دونوں بتمام و کمال ہے. بعد کے ادوار میں اگر اس کا تسلسل دیکھنا ہو تو وہ تسلسل آپ کو نظر آئے گا اولیاء اللہ صوفیاء کرام کی زندگی میں. ان کا مقصد وحید معلوم ہوتا ہے زندگی میں صرف یہ کاہے کے لیے چل کر آئے تھے معین الدین اجمیری, کوئی وہاں جا کے کارخانہ لگانا تھا آج کے لیے, کوئی تجارت, کوئی امپورٹ, کوئی ایکسپورٹ, کوئی تھے خلق خدا اس کی ہدایت کا سامان, خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے, خدا کی طرف ان کا رخ موڑنے کے لیے, اور شوق سے, محبت سے, دلی ہمدردی سے, جس میں نقصانیت کا کوئی سائبہ نہ. 90,000 انسان ایک پردے واحد کے ہاتھ پر ایمان لا رہا ہے. 90,000 انسان, کتنے لاکھ بلکہ ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ تو کم سے کم اس وقت ہندوستان پاکستان کی آبادی میں وہ لوگ ہوں گے جو ان 90,000 کی نقل کے, جن کے وہ کاندھے پر وہ احسان جو ہے اس ایک پردے واحد کا, ورنہ یہ سرب خانہ ہند اور یہاں یہ اسلام اور ایمان, یہ نقشہ ان میں ہے جو نظر آتا ہے. لمن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. یہ جو ہمارے منتخب نصاب کا مقام ہے درس نمبر 4 پہلے حصے کا, یہ در حقیقت یہی مرتبہ ولایت. اب اس کو ذرا اپنے ذہن میں جوڑ لیجئے, ایک ہے مقام ابدیت, اسی کی ایک بلند تر شکل ہے مقام ولایت, اور اسی کی اس سے اوپر کی تکمیلی صورت جو ہے وہ مقام نبوت ہے. ولایت تک انسان کے لیے وہ کشف کا درجہ ہے, اس سے آگے وہ وحی ہے, اس سے اوپر اللہ دیکھتا ہے ہاتھ پکڑ کر کسی کا تو وہ اوپر نبوت پر فائز ہوتا ہے, بلکہ ہوتا تھا کہنا چاہیے. اب وہ دروازہ بند, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی, اللہ کا دوست, اللہ سے محبت کرنے والا. اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا, حیوانات کو تکلیف میں دیکھے گا تو تڑپ اٹھے گا. اونٹ کو اگر دیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لازم ہو رہا ہے, اس کا مالک کام لے رہا ہے جزا نہیں دے رہا, تو تنبیہ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہ وہ بھی تو آخر مخلوق ہے, خلق ہے, صرف انسان ہی تو نہیں, الخلق عیال اللہ, تمام مخلوقات اللہ کے قلبے کے معنی. یہ عبدیت, ولایت, نبوت, یہ ایک لائن ہے. رسالت, شہادت, یہ دوسری لائن ہے. اس سے تقاضا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ وہ پہلی جو ایمان باللہ, توحید, معرفت خداوندی, یہ اس کا جو تقاضا بنتا ہے عملی, اس کا جو عکس انسان کی شخصیت اور سیرت اور کردار میں آنا چاہیے وہ ہے یہ چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور اس کو اگر آپ تعبیر کریں مقام ولایت سے یا مقام عبدیت سے تو یہ بالکل صحیح ہوگی تعبیر, اور یہی در حقیقت ایک بلند تر سطح پر مقام نبوت بن جاتی ہے, جبکہ اللہ اس مقام سے اور اوپر کھینچے. دوسرا مسئلہ ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس, اس کی ذمہ داریوں کا بیان محمد کے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری. یہ اب اگلی آیت ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الى آخر الآية. اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی دونوں نصفوں میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.